نازل ہوئی اور وہ بنی بنائی عید ہے، عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، وہ بنا بنایا مقدس مقام ہے، ہم کو عید بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو عید میں تو اترا ہی ہے یہ کلام۔ اور سنا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ یادگاروں کے بنانے کا رواج چل پڑا ہے اور وہاں یادگاروں تک ہی ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، فاروق اعظم ہی ہے یہی فاروق اعظم، جن کے متعلق یوں کہا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر ایک اور دوسرا فاروق اعظم پیدا ہو جاتا تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ اتنی بڑی قربانیاں ہوں گی اسلام کے پھیلانے میں، مگر بدعات کے، رسومات کے، ان چیزوں کے وہ سخت دشمن تھے۔ ایک مرتبہ آپ حج کو تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، جنگل میں درختوں کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، ایک ایسی نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، یہاں کوئی نماز کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بتایا لوگوں نے کہ حضرت یہ وہ شجرہ بیعت رضوان کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بیعت فرمائی تھی بیعت رضوان، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہوا ہے، وہ بیعت 1500 آدمیوں کی جو آپ نے لی تھی، اس درخت کے نیچے لوگ تبرکن نماز پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا کام کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے، بہت اچھا کام کر رہے تھے، ہم تو وہاں مکان بنا دیتے، وہاں تو ایک بہت بڑا ہال بنا دیتے، یادگار قائم کر دیتے، اور رہتی دنیا تک ایسا مکان بنا دے کہ تاج محل بھی اس کے سامنے سر باندھا۔ لیکن فاروق اعظم نے کیا کیا، فاروق اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کو تبرکات سے تھوڑا سا محفوظ رکھو، کہیں تبرکات ان کے تعبدات تک نہ پہنچ جائیں۔ اور یوں فرمایا کہ ہم اس بیعت رضوان میں شریک تھے، ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی، اور آج ہم کو نہیں معلوم کہ بزرگ کون سا تھا جس کے نیچے بیٹھ کر آپ نے بیعت کی تھی، ان کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں درخت ہے، ہم تو شریک ہونے والے ہیں، ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ آج تو یہ تبرک بنا رہے ہیں، جیسے قوم نوح نے پہلے تو حضرت بت کو، سوا کو، یہود کو، اور یہود کو اور نصر کو، جو اس زمانے کے صلاح کی جماعت تھی، ان کے مرنے کے بعد ان کی تصویریں شیطان نے کھینچوائی اور سامنے کہا کہ تبرک سے تم کو سکون ملے گا، ان کو تبرکن دیکھ لیا کرو، زیارت ہونے لگی۔ پھر تبرک سے بڑھتے بڑھتے آگے زمانہ گزرتا گیا تو تعبد شروع ہو گیا، اور پھر وہ ان کے معبود بن گئے، اور نوح علیہ السلام کی 950 برس کی محنت کے باوجود بھی وہ اس بت پرستی سے باز نہیں آ سکے۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اور اگر اسی کو رہا، اسی وقت کنہرا مار دیا جاتا، اور برکت کے لیے بھی ان کی تصویریں بنائی جاتی، تو بعد میں ان کی پوجا پاٹ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم جانتے تھے، حکیم تھے، دانا تھے، اور امت کی خیر خائی، دل سودی، اور آخر امت تک کے لیے ان کے ذہن میں نقشے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج تبرک، کل کو تعبد ہو جائے گا، ان درختوں کو لوگ پوجنے لگیں گے، یا یادگاریں قائم ہونے لگیں گی، یہ اسلام یادگاروں کا دین بن کے رہ جائے گا۔ یہ یادگاروں کا دین نہیں ہے، اس کا تو یادگار سب سے بڑا انہادی تذکرہ، یہ قرآن کریم سب سے بڑی یادگار ہے۔ جو جس کے پاس قرآن کریم کا تذکرہ موجود ہو، اسے دوسری یادوں سے بنانے کی، منانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے تمام درختوں کو کٹوا دیا، کیوں؟ مسلمانوں کی طاقت اور توانائی دین کی اشاعت پر چلنی چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کی کوئی حد کہیں جا کر رکنی نہیں چاہیے۔ جب سے مسلمانوں میں یہ کمزوریاں پیدا ہو گئی، اس وقت سے مسلمانوں میں دین کی اشاعت اور دین کی بڑھوتری میں فرق پڑ گیا۔ آج بھی اگر ہمارے ادارے، ہماری تنظیمات، ہماری جملہ انجمنیں ایک ہی بات کی، بس ایک ہی بات کی ذمہ داری لے لیں کہ ہم وہاں تک دین پہنچائیں گے جہاں اب تک پہنچا نہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری جماعتیں، یہ سارے گلیے، یہ سارے لوگ جو پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، جو یہودیوں میں سے بن کر آئے ہیں، منافقین تھے، ان منافقین میں سے پھر کیا کیا بنے؟ مرجیا بنے، قدریہ بنے، جبریہ بنے، معتزلہ بنے، خارجی بنے، رافضی بنے، اور اس زمانے میں بھی خدا جانے اور کیا کیا قادیانی وادیانی بنے۔ وہ سب ایک ہی بیج ہے، اس گندے بیج میں سے جو بھی پیدا ہوگا وہ گندا ہی پیدا ہوگا، اور اچھے بیج میں سے جو بنے گا اچھا بنے گا۔ تو نبی کریم ان کا خاندان پاکیزہ خاندان، حضرات صحابہ پاکیزہ خاندانوں سے آئے، اور جہاں بھی اس زمانے میں خیر کسی انسان میں موجود تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے ان خیر والوں کو مدینے میں لا کے جمع کر دیا۔ سلمان کو فارس کے 14 آقاؤں کے ہاتھ میں دست بدست غلام بنتے ہوئے مدینے میں لا کے بھیج دیا، خیر میں ایمان تھا. حضرت سہیب کو روم سے لے کے آئے، بلال کو حبش سے لے کے آئے، اور سلمان کو فارس سے لے کے آئے، اور ساری دنیا کے اچھے لوگوں کو جوڑ دیا مدینہ طیبہ میں. اس پر اللہ نے فرمایا کہ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ وَاذْكُرُوا، جب تم دشمن تھے دنیا میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا، اور جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ کیا نظر تھی، مردوں کو مسیحا کر دیا، اور ایک ہی سمے کھڑے ہو گئے سم محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جن حضرات کو رسول اللہ کی 23 سالہ تربیت حاصل، 23 سالہ تربیت والا ابوبکر کے سوا کون ہے؟ جس دن آپ پر اقرا نازل ہوا اسی دن آپ ایمان لائے، اور جس دن تک آپ کی وفات ہوئی اس وقت تک آپ کے برابر سفر حضر میں ساتھ رہے، غار 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 ثور میں ساتھ رہے، ہر مشکل میں ساتھ رہے. تو بتائیے وہی اگر بگڑ جائے گا تو پھر اس کے معنی ہے کہ دنیا میں کوئی سفر ہی نہیں ہوتا. ایک ایک نظر سے اولیاء اللہ کے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. احمد کبیر رفائی کا تذکرہ آیا تھا، ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھ کے پھرا سکتے، علم غیب نہیں، علم غیب تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. اللہ صرف عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر ذرے کا، ہر چوری کا، ہر کلی کا، ہر سرا کا، ہر سریا کا، ہر سماؤں آسمانوں کا، ہر زمینوں کا، اور ہر چیز کا اللہ کو علم اپنی ذات میں، کہیں سے حاصل نہیں کیا اس نے، کہیں سے پڑھ کے نہیں علم لائے ہیں، اس کا ذاتی علم ہے، اس کی ذات میں موجود ہے. اس وقت خاص میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، دوسرا کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا اس کی ذات میں، اس کی خصوصیات میں شریک نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا شیخ رفائی کی خدمت، شیخ عبد القادر کی جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے بیعت کی درخواست کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی فراست سے سمجھا، علم غیب سے نہیں. بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بڑے دین صاحب کو علم غیب تھا، یا ہم اس کے قائل ہیں کہ ان کو اس علم غیب تھا، نہیں، فراست سارے کا تھے. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں. تو فرمایا رہے بھائی تم تو شقی ابدی معلوم ہوتے ہو، شقی ازلی معلوم ہوتے ہو، تم کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بیعت سے عذر فرما دیا، اور وہ بیچارہ سچا ارادہ لے کے آیا تھا. اسی زمانے میں شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ چلتی تھی، مگر شہرت یافتہ خانقاہ جو تھی شیخ عبد القادر بڑے پیر صاحب کی. یہ بیچارہ سوچا کہ میں بھی چھوٹا تھا اور وہ خانقاہ بھی چھوٹی تھی ہے، چلو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. یہ ان کی خانقاہ میں چلا گیا. احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ نے دیکھ کے فرمایا کہ آ جاؤ میاں، تم بھی شقی ہو اور ہم بھی شقی ہیں، بس چلو خوب دونوں کی گزر گئی. اور اس کے بعد کچھ اللہ اللہ بتایا، کچھ ریاضت کرائی، کچھ مجاہدے کرائے، کچھ ہمت سے کام لیا، کچھ اللہ سے دعائیں مانگی، کچھ توجہات سے کام لیا، اور آخر کو ایک چلے سے بھی کم میں وہ کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے ان کی ثقافت کو سعادت سے تبدیل فرما دیا. اور پھر خلافت و اجازت کی پگڑی دے کر فرما جاؤ بھائی بھائی صاحب سے مل کے جانا، شیخ عبد القادر جیلانی اسلام کر کے جانا. گئے اور انہوں سب کے پاؤں تک پھر دیکھا تو مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے جی شعور، وہ تو پیشانی پر نور چمک رہا تھا. بولے ارے بھائی، شقی ادنی کو شہید ابدی بنا دینا یہ احمد کبیر کا کام تھا، ہمارے بس کا کام نہیں. ایک ایک لمحے میں لوگ کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں. بزرگوں کے یہاں جا کر سارے باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں، وہ بھٹیارا، وہ کھانا بیچنے والا جس نے آپ کے مہمانوں کو لا کر کھانا کھلایا، کھانا گھر میں موجود نہیں تھا، تو حضرت بہت خوش ہوئے اور سارے باقی بلّہ نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر چیز دے سکتے ہیں، لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان بزرگوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جو چیز دینا چاہے دے سکتے ہیں، نہیں، یہ بھی اوروں کی طرح بالکل محتاج ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. ہاں اللہ کوئی چیز دینا چاہے تو دے دیتے ہیں. تو اس وقت ان کو اللہ ہی کی طرف سے یہ اختیار ہوا کہ تم ان کے حق میں کوئی دعا مانگو گے تو ہم قبول کر لیں گے، ان سے پوچھ لو. یہ الہام ہوا، ان سے پوچھا بولو کیا مانگتے ہو. وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا جی حضرت جی کیا مانگو، بس ایسا کہہ دو کہ بس جیسے آپ ویسے ہی میں ہو جاؤں. سب سے بڑی دعا منگوا لی نا، مانگنے کا ڈھنگ بھی سب کو نہیں آتا ہے. روٹی ووٹی مانگتے رہتے ہیں، اللہ میاں سے وہ مانگو جس میں سب چیزیں آ جائیں، جملہ چھوٹا تھا ہو صراط مستقیم مانگو. صراط مستقیم میں دنیا اور آخرت، قیادت، سیادت، اقتداریات، معافیات، مادیات، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں آ جاتی ہیں. وہی مانگو نا جس میں سب آ جائے. تو کیا کہا حضرت، بس اگر کچھ ہونا ہی ہے تو جیسے آپ ویسے ہی میں ہو جاؤں. ہاتھ پکڑ کے اندر حجرے میں لے گئے، خلوت خانے میں لے جا کے کچھ دعائیں مانگی، کچھ توجہ ڈالی، کچھ تصرف فرمایا. جس کا اختیار من جانب اللہ اس وقت ان کو دیا گیا تھا، ان کے اپنے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکے. اور باہر نکلے تو معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں یہ خواجہ واقف اللہ کون سے ہیں اور وہ بھٹیارا کون سا ہے. لوگ پہچان ہی نہیں رہے، صورت تک تبدیل ہو گئی. بس اتنا سا فرق تھا کہ خاری و خواجہ واقف اللہ انتہائی پرسکون تھے اور یہ بیچارہ غریب بہت اندر سے بے چین معلوم ہو رہا تھا. کیوں؟ مضروب بڑا آ گیا، درد تھا چھوٹا، برتن چھوٹا تھا، تیر اندر بڑی آ گئی ہے. چھوٹے برتن میں بڑی تیر آ رہا تو چھلکے بھی تو آئی، اس لیے وہ چھٹک رہی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دیر ہی، کچھ لمحات ہی وہ زندہ رہے، اور اس نسبت کو جو ان کے قلب میں آ گئی تھی، وہ تو خاری بخار واقف اللہ کے جسم میں ان کے قد و قامت میں سما سکتی تھی، وہ یہاں نہیں آ سکتی تھی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ منصور بچہ تھا، ایک ہی قطرے سے جوش میں آ گیا اور یہاں تو دریا کے دریا پی گئے اور ڈکار تک بھی نہیں لی. ظرف اگر وسیع ہوتا ہے بہت چیزیں پی جاتا ہے آدمی، ایک صاحب ظرف ہوتا ہے، علم کا پہاڑ ہوتا ہے، مگر سارے کو پیے بیٹھا رہتا ہے. اور اگر چھوٹا سا اندر سے ہلکا سا سبکی ہوتی ہے، ہلکی سبکی ہوتی ہے، تو وہ اچلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے. ایک آدمی بہت بڑا پہلوان ہوتا ہے، اگر ہلکا ظرف ہوتا ہے تو اس پہ اچھلنے لگتا ہے، ہر چیز میں شوقی نظر آنے لگتی ہے. اور ظرف وسیع ہوتا ہے تو اس طاقت کو پیے بیٹھا رہتا ہے. ایک صاحب نسبت ہوتا ہے، بہت بڑی نسبت اس کو حاصل ہوتی ہے، مگر عام لوگوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عام مسلمان ہوتے ہیں، ویسے ہی لگتا ہے، اور اندر بہت بڑا کمال اس کے چھپا ہوا ہوتا ہے. بس تھوڑی دیر کے بعد تڑپ اور جان دے دی تم ہو گیا. تو تھوڑی دیر میں خواجہ واقف اللہ جیسا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ان بزرگوں کو تو اللہ نے اتنی کرامت دے دی کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ان جیسے بزرگ تیار ہو جائے اور آقا انعام دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے در سے، جس کے گھر سے سب کو نبوتیں تقسیم ہوئی، رسالتیں بٹی، علم تقسیم ہوا اور ساری دنیا کو کمالات ملے، بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ آسمان اور زمینوں کو وجود تک ملا اور سورج کو روشنی ملی اور چاند میں چمک آئی اور ستاروں میں نور آیا، جس گھر سے سب کچھ تقسیم ہوا ہو، وہ 23 سال تک محنت کرے صدیق اکبر پر اور پھر بھی وہ بگڑ جائے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ عقل و دانش کے خلاف ہے. اور جس نے اس وقت دین کو سنبھالا کہ فاروق اعظم کے قدم بھی ہل رہے تھے، اس زمانے میں دین کی حفاظت کی اور صاف اعلان کیا کہ میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میں میرا آخری سانس باقی رہے گا دین کی حفاظت کے لیے، اور اپنی زندگی میں دین میں نقص نہیں آنے دوں. اب 2 سال کی چھوٹی سی مدت میں کتنا بڑا کام کر گئے، کتنی فتوحات آئی، وہ تو تاریخ والے بتائیں گے. اور کتنا کام کر گئے، یہ قرآن کریم جمع کرنے کا کام انہوں نے شروع کر دیا تھا اپنی خلافت کے زمانے میں. پھر فاروق اعظم کے زمانے میں اس پر کام ہوا، اور پھر اس والے غنی کے زمانے میں اس کی تکمیل ہوئی. یہ قرآن کریم کی صورتیں اس ترتیب سے جو آسمانوں سے اتری ہوئی ترتیب تھی ہمارے سامنے جمع ہو کر یہ قرآن آ گیا. اگر یہ اس وقت محنت نہ ہوئی ہوتی تو یہ ان دشمنوں کی یلغاروں سے قرآن کریم کی ایک آیت کا ڈھونڈنا ہی مشکل ہوتا. کتنا بڑا احسان ہے ساری امت پر ان حضرات کا کہ ہمارے سامنے ایک جگہ قرآن کریم محفوظ موجود ہے، اور قرآن کاغذوں میں نہیں بلکہ سینوں میں محفوظ ہے، اور بچوں کے نہیں بچیوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور انگلستان کے نہیں ترکستان میں بھی محفوظ ہے، اور ہندوستان میں بھی محفوظ ہے، اور جاپان میں بھی محفوظ ہے، اور امریکہ اور افریقہ میں بھی محفوظ ہے، اور دنیا میں کوئی گھر نہیں بچا جہاں اس قرآن کریم کے حافظ موجود نہ ہوں. اور قرآن کے نہیں بلکہ اس قرآن کا جو بیان ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، بیان کے بھی حافظ موجود ہیں. ساری چیزیں محفوظ کر دی گئی. دنیا کے لوگ بکواس کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، ان کا مقدر ہی گالیاں ہیں، ان کی قسمت ہی بگڑ چکی ہے، وہ بدبختی کا شکار ہی ہو چکے ہیں. اللہ نے ان کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے جس کو اللہ ہی نے جہنم میں لے جانے کا ارادہ کر لیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، بڑی محنت کی، کسی صورت سے ابو جہل کے رستے پہ لگ جائے، اور کسی صورت سے ابو طالب بھی ایمان لے آئے، اور گھر کے اور خاندان کے سبھی لوگ رستے پر لگ جائیں. بڑی تکلیفیں اٹھائی، بھی کی، خلوتوں میں جلوتوں میں بھی سمجھایا، لیکن جب اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ لوگ رستے پہ آنے والے نہیں ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے تو کان بھی بند ہو چکے، آنکھ بھی بند ہو چکی، قلوب پر بھی پردے پڑ گئے، تو کام کر، لیکن بہرحال یہ رستے پر نہیں آئے۔ تو آج کے اس دور میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یاد آ رہی ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، اللہ ہدایت دے سکتا ہے، قاتلوں کو ہدایت دے سکتا ہے، اور شرابیوں کو ہدایت دے سکتا ہے، جواریوں سے جوا چھڑوا سکتا ہے، اور دشمنوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتا ہے، اس کی حکمت آ جائے تو ہو جاتا ہے تھا، لیکن اللہ ایک طبقے کو کبھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ ہے گستاخوں اور بے ادبوں کا طبقہ، گستاخی کرنے والے کو، بے ادبی کرنے والے کو کبھی استاد سے فیض نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے اس کے پیچھے ہی کرتا ہو، اللہ اس کو استاد کے علم سے محروم کر دے گا، اور اگر کوئی بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو بزرگوں کے فیوز سے محروم ہو جائے گا، اور اگر ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ماں باپ سے جو برکتیں ملتی ہیں عمروں میں، ان برکتوں سے محروم ہو جائے گا، اور جو نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا تو علوم نبوت سے محروم ہو جائے گا، اور حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ اسلام سے ہی محروم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری دنیا جتنی قومیں ہیں یہ سب بے ادب اور گستاخ ہیں، اور یہودیوں کی نسلیں اور اولادیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں منافق بن گئے تھے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانے میں ان کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، اور عثمان غنی کے زمانے میں یہ بابی بن کر آئے، اور علی کے زمانے میں یہ ان کے شیعہ نے علی بن کر کے آئے، اور امام حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا، اور صبح کو 18,000 نے بیعت کی محمد ابن مسلم کے ہاتھ پر، اور شام تک 18 بھی ساتھ نہ رہے، یہ وہی گروہ چلا آ رہا ہے۔ ملا رکیلے کی ایک بات بطور نتیجے کے حاضر یاد آ رہی ہے، اس زمانے میں بھی شیعہ بہت تھے، جو مقابلہ مناظرہ چلتا رہتا تھا، اور مناظروں سے کبھی رستے پہ آنے والے نہیں ہیں، یہ تو اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، جتنا ہم ان کو ساتھ مناظرہ مقابلہ کریں گے یہ رستے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت ملا دوسرے جو اکبر صاحب یہاں رہتے تھے، اس زمانے میں ایک مناظرہ ہوا، اور انہوں نے اپنی گاڑی میں بہت ساری لکڑیاں بنوا دی، اوپر سے چادریں رکھوا دی، اور اعلان یہ کیا کہ یہ ملا دو قیادے کا کتب خانہ جا رہا ہے، شیعوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، ان کے خلاف ان میں حوالے موجود تھے، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو اپنے جوتے اٹھا کے بغل میں دبانے لگے، کسی نے کہا حضرت جوتے کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہا حضرت حضور اکرم کے زمانے میں جو شیعہ لوگ تھے وہ جوتے اٹھا لیا کرتے، چور تھے، اس لیے جوتے اٹھا کے رکھ لوں گا۔ پھر شیعہ کہنے لگا ارے جھوٹ بول رہے ہو، رسول اللہ کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ کہنے لگے پھر جب نہیں تھے تو کہاں سے آ گئے؟ جب نہیں تھے تو کہاں سے آ گئے؟ ہم تو سمجھے رسول اللہ کے زمانے میں تھے۔ تو اس طرح سے لطائف سے ذرائع سے طرف تھوڑی بات ہو جائے، لیکن یہ اب حد سے بڑھ گئے ہیں، جب سے یہ ایک انقلاب آیا ہے ہمارے قریب کے ملک میں، اور اس انقلاب کا ایک انقلابی انسان آیا ہے، اور اس کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا انقلابی انسان خیرخواہ ہمدرد ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کبھی کبھی انسانی ہمدردیوں میں، ہمدردیوں کے لباسوں میں شیطانی اور طاغوتی طاقتیں بھی ابھرا کرتی ہیں، اور منافقین کا تو انداز یہی ہوتا ہے، وہ بظاہر ایسی بات کریں گے جس سے ہماری ہمدردیاں نکلتی ہوں گی، لیکن اندر سے وہ ہماری جڑ کاٹ رہے ہوں گے۔ اپنے دوست اور دشمن کو سمجھنا کتاب و سنت کی روشنی میں ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان علماء نے جو یہاں ایک پروگرام چلایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی مسائی کو اللہ قبول فرمائے، اور بہرحال دشمنان دین سے اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اور ان علماء کرام کو اللہ اس راستے میں لگائے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ انہوں نے تو وہاں پاکستان میں تو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، الحمدللہ ابھی تک تو یہاں نہیں ہوا، لیکن وہاں کے لوگ تو شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں بھی اگر نمبر آئے گا تو پہلے تو اسٹیج والوں میں آئے گا، اس لیے آپ بھی تیاری رکھیں، وقت سب کا آ سکتا ہے، اور اللہ کے رستے میں اگر جان چلی گئی تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی اگر ہم دے دیں گے تو کیا دے دیا، کون سی گھر سے لا کر کوئی چیز دے دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہماری جانیں بھی اگر اللہ کے رستے میں چلی جائیں تو ٹھیک ہے، مگر لتکون کلمۃ اللہ العلیا، نہ نفسانیت ہو نہ خود غرضی ہو، اخلاص کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، رضائے حق پیش نظر ہو، جلالت اپنی قوت بگھارنا ہمارے سامنے نہ ہو، بالکل ایسا اخلاص ہو جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اخلاص تھا کہ ایک موقع پر ان کو ایک یہودی نے پچھاڑ، یہودی کو پچھاڑ دیا، حضرت علی نے پچھاڑ دیا، سینے میں چڑھ بیٹھے، تلوار ہاتھ میں تھی، چاہتے تو گردن قلم کر دیتے، لیکن چاہتے تھے کہ گردن کو قلم کریں مگر تھوڑا سا توقع، مطلب یہ تھا کہ تھوڑی سی مہلت ملنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیں تو کر سکتے. اور اس کے بعد اس یہودی نے کیا کیا، چہرے مبارک پر تھوک دیا. بڑی غصہ تھی جی نا، اگر ہمارے سامنے کوئی تھوک دیتا تو ہم تو جان کو آ جاتے، مرتے یا مارتے، لیکن وہاں کیا ہوا، یعنی ان سے ان کا اسوہ، ان کا کردار تو دیکھیے، اس بہترین اور منتخب قوم کا کردار دیکھیے جن سے اللہ راضی اور اس کا رسول راضی، جن کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ، جن سے اللہ بھی راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی مرضی بھی ہے اور راضی بھی ہے، ایسی قوم، اس قوم کا کردار یہ ہے کہ یہودی منہ پہ تھوکتا ہے، کتنی بڑی غصہ بھی ہے مگر سینہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار کو نیام میں داخل کر لیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے. اس یہودی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت میں نے تو یہ مرتا چانی کرتا کے اصول پہ عمل کیا تھا، میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوک دیا تھا، اس سے زیادہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، منہ میرا کھلا ہوا تھا، لیکن آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا، مجھے تو فوراً قتل کر دینا چاہیے تھا. تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا کوئی کام اپنے نفس کی خاطر نہیں ہوتا، ہمارا ہر قدم اللہ کے لیے اٹھتا ہے، ہم کسی کو قتل کرتے ہیں تو نفسانی خواہش کے تحت نہیں کرتے، ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی خواہش کے تحت نہیں چھوڑتے، قتل کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، نہیں دیتے تو اللہ کے لیے، محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور اس لیے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے. من آتا للہ و منع للہ و احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان. یہ شان مومن کی ہوتی ہے، جب میں تمہارے سینے پہ چڑھا بیٹھا تھا تو تمہیں خدا کا دشمن سمجھ کے قتل کرنا چاہتا تھا، اور جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو نفس سے اندر سے انتقام کا جذبہ اٹھا، تو میں اگر تم کو قتل کرتا تو آدھے سے کم تو میں اللہ کے لیے قتل کرتا اور آدھے سے زیادہ میں اپنی نفسانی اشتعال کی وجہ سے قتل کرتا، تو یہ قتل کرنا میرا اللہ کے لیے نہ ہوتا، اس پر مجھے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. اس لیے کہ اللہ شرک کو تو گوارا نہیں کرتے ہیں، اگر ہمارے 1,00,000 روپیوں میں ایک پیسہ بھی اگر مشرکانہ آ جائے گا تو اللہ اس 1,00,000 کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں. ایک صاحبہ، ایک رائی کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی اللہ کی ذات و صفات و خصوصیات میں اگر کسی کو شریک کیا جائے گا تو ہماری ساری زندگی بھر کی عبادتیں بھی منہ پہ مار دی جائیں گی کہ شرک کے ہوتے ہوئے اللہ کے یہاں کوئی چیز قبول نہیں ہے. اس لیے توحید خالص پر نہیں رہا تھا میں، یعنی جذبہ انتقامی آ گیا تھا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. یہ تھا کردار حضرات صحابہ کا، یہ تھا ان کا اخلاق، اور یہ تھی ان کی بلند ہمتی، اور یہ تھا ان کا حوصلہ. اس کو ہمیں اسوہ بنا کر اپنی زندگی کو سدھارنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور آپ کے صحابہ کو ہمیں مقدس ترین انسان سمجھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے. اور دنیا کے لوگ کیا ان کو کہہ رہے ہیں، اگر ہم کچھ جواب دے سکیں تو جواب دینا چاہیے، اور جواب نہ دے سکے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے اور یا پھر اس دنیا سے ہٹا دے ان کو، دو باتوں میں سے ایک کر دے. ہدایت بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی ہدایت کے واسطے تا دنیا آخر کوشا رہے، اور جب ان کی نزا کا وقت آیا تب بھی ان کے پاس جا کر یہ عرض کی، یہ فرمایا کہ کل کلمہ یا ہم کل کلمہ تم وہاں جو بے آئند ربے کا چچا جان، یہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کے یہاں تمہارے ایمان کی دلیل اور حجت میں پیش کر دوں گا اس کو. مگر ان کی مقدر میں نہیں تھا، وہ اللہ ملت عبد المطلب کہہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور آخر ایمان نہیں لائے. لیکن آخر تک آپ کو اس کا خیال تھوڑا کہ ایمان لانا چاہیے. دنیا میں بہت ساری قومیں گمراہ ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کے عذاب اور غصے کا محل بن چکے ہیں، اور اللہ کا عذاب ان پہ آنے کو ہو رہا ہے، اور مسلمان ایک قوم ہے جو دنیا میں باعث رحمت بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا پیغمبر بھی رحمت ہے، ان کا اللہ جو ہے وہ بھی رب العالمین ہے، ان کا پیغمبر وہ بھی رحمت للعالمین ہے، اور ان کے صحابہ، مسلمانوں کے صحابہ، ہمارے صحابہ جو ہیں وہ بھی ساری دنیا کے واسطے نمک بن کے آئے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ دنیا میں امت کے لیے نمک ہیں، اگر نمک کھانے میں ہو تو کھانے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اور نمک ہوتا ہے تو کھانے میں ذائقہ رہتا ہے. تو اگر صحابہ نہ رہے، یعنی ان کی سیرت نہ رہے، ان کی زندگیاں نہ رہے، دنیا میں کوئی بھی مزہ باقی نہیں رہے گا. اس لیے صحابہ کرام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقدس ترین جماعت ہے، اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے. کنتم خیر امت فضل الناس کا سب سے بڑا مصداق ہے، اور ازواج مطہرات ساری دنیا کی عورتوں سے بڑھ کر ہیں، اور ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کا مقام بہت اونچا ہے، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی دنیا میں تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر ہیں، اور علمی دنیا میں ازواج مطہرات سے نہیں بلکہ ساری دنیا کی عورتوں سے بڑھ کر ہیں. اللہ نے ان کو اتنا علمی مقام دیا ہے، اور ان کی عصمت اور ان کی عزت اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ آسمانوں سے اترا ہے پارا، آسمانوں سے اتری ہے سورہ نور، آسمانوں سے اتری ہے ان کی برات، اور وہ آج ہمارے سامنے ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں. تو بتاؤ دنیا میں اس روئے زمین پر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کوئی ایسی عورت یا کوئی ایسا مرد ہے کہ اس کی عصمت کو اس کی برات کو اللہ نے آسمانوں سے اپنی جیتی جاگتی کتاب میں جاویدانی کتاب میں کلام قدیم میں اتارا ہو؟ ایسی دنیا میں عائشہ کے سوا کوئی دوسری خاتون نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہوگا؟ یہ معصوم ترین حضرات ہیں، یہ خانوادہ سب سے زیادہ پاک باز خاندان ہے، یہ حضرات صحابہ سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے زیادہ مقدس حضرات ہیں. اور ایک بات تھوڑی سی اور کہتا چلوں، وہ جو حضرت علی کے بارے میں ہم کو اختلاف نہیں، حضرت علی کے بارے میں بھی تھوڑا سا وہ بتلا دوں میں، حضرت علی صحابی ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں اور بالکل برحق ہیں، اور جنگ جتنی لڑی ان میں وہ حق پر تھے یہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ جو اس گروہ خاص کا ہے جس کی یہاں لڑائی چل رہی ہے، اس گروہ خاص میں وہ معصوم ہیں اور نبی سے بھی بڑھ کر ان کی معصومیت کے قائل ہیں، اس میں ہم ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. ہم ان کو ولی مانتے ہیں، صحابی مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، جنگوں میں ان کو حق پر سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ہم صحیح جانتے ہیں کہ اللہم اجعل حق کما دارا، اللہ حق ادھر چلا دے جدھر علی جائیں، اور حضور اکرم سے کہ اکبر اہل بیت میں سے ہیں، حضرت فاطمہ سب سے چہیتی بیٹی کے وہ شوہر ہیں، اور بہت سارا حدیثوں کا ذخیرہ علی سے منقول ہے. اللہ نے ان کو ذہانت اور ذکاوت کا بھی بادشاہ بنایا تھا، لیکن اس درجے میں ان کو مانا جائے کہ وہ پیغمبر سے بھی آگے بڑھ جائیں، یہ ایسا ہی عقیدہ ہوگا جیسے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ سے بھی بڑھ جائیں، یا اللہ کا بیٹا ہو جائے، یا اللہ ان میں حلول کر جائے، یہ عقیدہ جیسے ان کا باطل ہے ویسے اس گروہ کا یہ عقیدہ بھی باطل ہے کہ اللہ علی میں آ گیا ہے، یا اللہ پیغمبری نبوت جو تھی ان کو ملنے والی تھی جبریل کو بھول لگی تو اس کو چلی گئی ورنہ ادھر کو آ رہی تھی، اور ہم ائمہ کو معصوم جانتے ہیں. یہ عقیدے سب کے سب بالبدی بالبداہت باطل ہیں، ان کو مسلمانوں سے اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، کتاب و سنت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور باقی فتوے کی بات کہ کون کافر ہے کون مسلم ہے، تو یہ خطیب کا وائز کا مقرر کا مدرس کا کام نہیں ہوتا کہ کسی کی وہ تکفیر کرے یا اس پر کوئی فتویٰ صادر کرے، یہ کام دارالافتاؤں کا ہوتا ہے. ہمارے دارالافتا یہاں آپ کے انگلینڈ میں بھی موجود ہیں، دیوبند بھی ہیں، سہارنپور بھی ہیں، سارے ہندوستان میں ہیں. الحمدللہ اکابر دیوبند نے کسی شعبہ دین کو تشدد چھوڑا نہیں ہے، آج بھی الحمدللہ یہ تمام ادارے موجود ہیں. اگر کسی جماعت یا کسی شخص کے متعلق کچھ کافر وافر کہنا ہو تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دارالافتا سے رجوع کیے بغیر ہم کسی پر تقریروں میں فتویٰ جاری نہ کیا کریں. بھائی اتنی سی چھوڑی سی بات رہے، اور بس اس کے بعد میں سارا نظام الحمدللہ صحیح چلا ہے. جو انگریزی انگلش کی تقریر ہو رہی تھی اس کو ہم ٹھیک سے تو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن اتنا ہم جان رہے تھے کہ وہی کے آغاز کو، اقرا بسم ربک کو، اور صدیق اکبر کی فضیلت کو، اور صاحب ابتدائے وحی کے زمانے کو بیان کر رہے ہیں. ابتدائے وحی میں دین کے محافظ صدیق اکبر بنے ہیں، تو آخر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام شرع کی محافظ حضرت عائشہ بیٹی بنی ہے. ایک طرف سے باپ حفاظت کر رہا ہے، ایک طرف سے بیٹی حفاظت کر رہی ہے. باپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے، یہ گھر سے ہر چیز کو اٹھا لاتے ہیں اللہ کے رستے میں قربان کرنے کے لیے، اور بیٹی کی سخاوت کا یہ عالم ہے آج صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر نے ایک خچر بھرا ہوا دراہی کا بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں، گھوڑا بھرا ہوا خچر دراہی و دنانیر کا بھیجا، حضرت عائشہ نے اس کو تقسیم کرنا شروع کیا اور سب کا سب تقسیم کر دیا. شام کو خادمہ نے عرض کیا کہ حضرت آج تو روزہ بھی ہے، اس تاریخ کے لیے تو کچھ رکھ لیا ہوتا، پر نہ باوری ہو گئی ہے اب بتانے بیٹھی، پہلے سے یاد نہیں دلایا تمہیں. سخاوت کا عالم، باپ دیکھو تو اتنا سخی، بیٹی دیکھو تو اتنی سخی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سے بے حد تعلق. مردوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، تو فرمایا ابو بکر کی. تو پوچھا حضرت عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، کہ عائشہ کی. تو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ابو بکر ہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہر ایک کے لیے آپ نے ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی کہ کسی کو کسی پر کوئی غبطہ اور رچ بھی نہ ہونے پائے۔ حضرت فاطمہ کو بڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا سیدت النساء اہل الجنت فاطمہ، اور فرمایا کہ فاطمہ بدا تم من جسدی بدا تم منی من آدھا فقط آدانی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ ان کو الگ ایک مرتبہ ایک قصے میں، یعنی آپ کے فیصلوں کی عجیب انداز عجیب بات ہوتی تھی، ایک حضرت حمزہ کی بیٹی کو اٹھا لائے، حضرت زید بن حارثہ علی، حضرت علی لے آئے، حضرت جعفر لے آئے، تینوں کا جھگڑا چلا۔ حضرت جعفر نے کہا کہ یہ مجھ کو ملنی چاہیے بچی، مکے سے لائے تھے ان کو، یہ بچی مجھ کو ملنی چاہیے اس لیے کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے۔ زید بن حارثہ نے کہا حضرت یہ بچی مجھ کو ملنی چاہیے اس لیے کہ مجھے آپ نے حضرت حمزہ کا بھائی بنا دیا تھا، میری بھتیجی ہوتی ہے۔ اور حضرت علی نے کہا کہ یہ بچی مجھ کو ملنی چاہیے کہ اس لیے جو نسبت جعفر کو حاصل ہے وہ نسبت مجھے بھی حاصل ہے، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، جعفر کے بھی چچا کی بیٹی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچی تو ملے گی جعفر کو، فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ جعفر ابن ابی طالب کے حق میں فیصلہ ہوا، بچی تو ملے گی جعفر کو، مگر جعفر کی نسبت سے نہیں، ان کے گھر میں چونکہ بچی کی خالہ ہے، اور خالہ مثل ماں کے ہوتی ہے، خالہ تو بمنزلت الام، خالہ کا درجہ ماں کا درجہ ہوتا ہے، حق کے ہدایت میں اگر ماں نہ ہو تو پھر خالہ کو درجہ مل جاتا ہے، اس لیے پرورش کا زمانہ ہے، خالہ کو مل جائے۔ اب تینوں ہی تقریباً ہار رہے ہیں نا، تینوں ہی تقریباً ہار رہے ہیں، لیکن ہارنے والے بھی ماں تسلی فرمائی، زید بن حارثہ کی بھی تسلی فرمائی، اور جعفر کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ کیونکہ تمہارے گھر میں ان کی خالہ ہیں، ان کو تم لے جاؤ، تمہاری بیوی ان کی پرورش کریں گی۔ تو سرکار کا دربار ایسا تھا کہ وہاں کوئی ہارنے والا بھی آتا تھا تو مایوس ہو کے تو جاتا ہی تھا۔ ایک لطیفے کے طور پر ایک بات سنا کے بات ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، رمضان شریف کا مہینہ ہے جیسے ہمارا یہ رمضان چل رہا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں دن میں کھانا پینا تو ناجائز ہو ہی جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلق کا قائم کرنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جی میں تو مارا گیا، مجھ سے تو دن میں یہ غلطی ہو گئی ہے، کیا کروں؟ فرمایا آپ نے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کفارے کے 60 روزے ہیں۔ تو عرض کیا کہ حضرت 60 کیسے رکھوں گے، 30 تو رکھے ہی نہیں گئے، ان میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ فرمایا حضرت غلام تو میری گردن کے سوا میرے پاس دوسری گردن ہی نہیں ہے۔ فرمایا سکتی وہ تم کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ عرض کیا کہ حضرت اس مدینے میں مجھ سے زیادہ تو کوئی مسکین ہی نہیں ہے، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو اور کسی مفتی کے یہاں ہوتا تو میرے چل جاتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں طے ہوتا، نہ تو سب مسکینوں کو کھلا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، اور نہیں روزے رکھ سکتا، پھر اس حرکت کے کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کہہ دیتا میں، لیکن وہاں تو سرکار ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کجا ہنگامہ ہے عالم بوت، رحمت للعالمین ہم بوت، سب کے واسطے رحمت بن کے جو آیا وہ نبی کریم کی ذات گرامی تھی۔ دشمنوں کے واسطے بھی جس نے کبھی بد دعا نہ کی، طائف کے والوں کے واسطے بھی آپ نے بد دعا نہ کی، وہ ایسا پیغمبر اللہ نے دیا۔ پر اچھا بیٹھ بیٹھ، وہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص بہت بڑا ٹوکرا کھجوروں کا بھر کے لایا اور عرض کیا کہ حضرت یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، انہیں آپ تقسیم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان سے جو آئے تھے، فرمایا وہ کہاں گئے، وہ جلنے والے مرنے والے کہاں گئے؟ وہ اجازت میں تو یہ بیٹھا ہوا ہوں، پھر لو یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینے کے غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا جی حضرت ماں بہن اللہ بتے ہیں، اس مدینے کے دونوں کونوں میں، دونوں دیو دونوں اس کی حدوں میں مجھ سے زیادہ مسکین اس مدینے میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ فرمایا چل تو ہی کھا اپنے بچوں کو، دے دے گا یہ فتوا۔ اب فتوا تو دینے والے بتائیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے، پھر کیا ہونا چاہیے، اور کفارہ کیسے ادا ہوگا۔ وہاں میں نہیں جا رہا ہوں، بحیثیت مفتی کے نہیں بول رہا ہوں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو، شان رفت کو، شان غافت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہاں اس طرح کے لوگوں کے واسطے بھی مایوسیاں نہیں تھی، کوئی نہ کوئی حل نکلتا تھا، کوئی نہ کوئی وہاں عید قائد تو جواب ہر سوال، مشکل تو ہر شبد بے قیل و قال، تیری ملاقات سے میری تو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور صدیق اکبر کی تو بھوکی دور ہو جاتی تھی، بتاؤ اتنا بڑا صحابی بھوک کی وجہ سے بے چین ہو کر، فاروق اعظم بھی آ گئے، صدیق اکبر بھی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکل گئے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ عمر نے کہا حضرت بھوک لگی تھی، شاید آپ کے در اقدس پر کچھ کھانے کو مل جائے۔ ابو بکر سے پوچھا کیوں آئے؟ کہ حضرت آپ کو دیکھنے آ گئے. تو بظاہر سے یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ بھوک لگی تھی اور بتا رہے دیکھنے آ گیا ہوں, آئے تو کھانے کے لیے اور بتا رہے دیکھنے کو. نہیں, دونوں کا جواب تھا اس میں, دیکھنے آ گیا ہوں یعنی میری بھوک کا ایک علاج جہاں کھانا کھانے سے ہو جاتا ہے, وہیں میری بھوک کا علاج آپ کی صورت دیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے. یہ ایمان یہ محبت کون لائے گا, کہاں سے لائے گا, کس طرح. اب اتنا بڑا صاحب کمال ہو اس کے کمال پہ حسد تو ضرور ہوگا, دولت والوں پہ حسد ہو جاتا ہے, علم والوں پہ حسد ہو جاتا ہے. تو صاحب سب سے بڑا کمال تو صدیق اکبر کو اللہ نے دیا ہے, ان پر اگر دنیا کے لوگ حسد نہ کریں گے اور ان کو برا بھلا نہ کہیں گے تو پھر کہہ دیں گے کیا کریں گے, تو حسد تو ضرور ہوگا. نبی کریم سن پر یہودیوں کو حسد تھا کہ نبی ہم میں آنا چاہیے تھا, عیسائیوں کو حسد تھا نبی ہم میں آنا چاہیے تھا, لیکن لوگ حسد میں جلا مرا کریں. اللہ نے کبھی بھیجا بنی اسماعیل میں, بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا. اور لوگ جلا مرا کریں, صدیق اکبر کا مقام صدیقیت وہاں ہے جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام پورا ہوتا ہے, اور پھر دوسرا نمبر جو آتا ہے سب سے پہلے صدیق اکبر کا مقام. صدیق اکبر تو اس مقام پہ فائز ہیں, اور لوگ یہاں رستے میں گالیاں بکتے رہیں, یوں تو اللہ کو بھی گالیوں سے لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے. اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں اللہ کو, اور ایسی سخت گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف بیٹوں کی بیویوں کی نسبت کرتے ہیں. بڑا اللہ کہاں اور بیٹی اور بیوی ہے کہاں, اور پھر اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں, اس سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی گالی نہیں ہو سکتی. تو اس پر بھی اللہ کو غصہ تو آتا ہے, مگر تحمل سے علم سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ میں, کوئی کسی کو سزا تو نہیں دے رہے. کب سے یہ بیٹا کہنے والے, کب سے مریم کو اللہ کی بیوی بتانے والے اس زمین پر نئے کہ زندہ ہیں, نہیں بڑی بڑی ترقیوں اور عروج کے مالک چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی. قوم عاد پر بہت دن تک عذاب نہیں آیا, قوم سمود کو بہت دن تک مہلت ملتی رہی, فرعون کو بہت دن تک مہلت دی جاتی رہی. ایسے ہی ہمیشہ بدکاروں کو, بدچلنوں کو, منافقوں کو, کافروں کو, مشرکوں کو اور گستاخوں اور بے ادبوں کو اس زمین پر مہلتیں دی جاتی ہیں. اللہ کی رسی بہت لمبی اور ڈھیری کر دی جاتی ہے, لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید, پھر اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا ہے کوئی. وہ آئے گی انشاءاللہ, مگر چونکہ ابھی ہم سب کے لیے دعا میں جو کرتے ہیں نا, مشکل تو یہ ہو گئی, ہم لڑتے بھی ہیں جن مسلمانوں سے, انہی مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. یہاں تو لڑائی ہو رہی ہے, اب دعا میں کیا کریں گے؟ اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو خیر دیجو, تو جو ہم سے لڑ رہے ہیں مسلمان ان کو بھی خیر ملے گی, نہیں ملے گی. اور ہم یہ بھی کریں اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو امن و سلامتی دیجو, تو اس ساری دنیا کے انسانوں میں یہ بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے ہیں؟ تو لڑائی بھی ہماری ان سے چل رہی ہے اور دعائیں بھی ان کے لیے چل رہی ہیں, اس لیے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے. جس دن اس زمین پر ان کے لیے دعائیں ہونا بند ہو جائیں گی, عمومی دعا ان سے بھی نکل جائیں گے, اور روئے زمین پر استغفار کرنے والا کوئی نہ رہے گا, تو پھر اللہ ان کو عذاب دینے کے لیے اپنے عذاب بھیجے گا. بہرحال ہم کو اپنی سی کوشش دفاع کی کرنی چاہیے, اور پھر بھی اشاعت میں زیادہ محنت کرنی چاہیے. دفاع سے زیادہ مسلمان کو اشاعت میں, اقدام میں کوشش کرنی چاہیے. مسلمانوں کی طاقت اور توانائی, ان کا علم و عمل, ان کی دولت, ان کا پیسہ, اس پہ خرچ ہوگی. مسلمانوں کا دین یہ اسلام جو حق ہے ساری دنیا میں پھیل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرنے الحمد للہ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
آمين.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم مغفره واسعه. اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم رحمه تامه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك رزقا واسعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ اس جلسے کو تو نے کامیاب فرمایا ہے, اس کے اندر کوشش کرنے والے اور محنت کرنے والوں کو سب کو دنیا اور آخرت کے ثمرات عاجلہ و آجلہ سے مالا مال فرما, اور اس طرح کی تقریبات کو اے اللہ ہماری کامیاب فرما, اور اس کا فیض, اس کی برکتیں سارے مسلمانوں کو حاصل ہوں. اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ جو حضرات صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا. اے اللہ ان کو اس کی سزا دے، اے اللہ ان کو عبرتناک سزائیں دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مسلمانوں کو، علماء کو، اہل علم کو ان کی شرور و فتن سے محفوظ فرما. آپ جو لوگ ان کا شکار ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کو درجات عالیہ اور بلند مقام عطا فرما. اے اللہ اور بھی حضرات علماء کرام ان کی وجہ سے، ان کی سازشوں کے شکاروں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ عالم سارے عالم میں اللہ امن و سکون کی زندگی عطا فرما، ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایتیں عطا فرما. ہمارے اس شہر پر، ہمارے اس ملک پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، اور مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، دین کا پابند بنا، اور اے اللہ قابل رشتے پر صراط مستقیم پر ہم کو چلنے کی مدام توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو بیمار لوگ ہیں ان کو شفائیں دے، اور قرضداروں کو قرضوں سے نجات دے. اے اللہ اس جلسے کی برکتوں سے، اے اللہ اس رمضان کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما، اور اس کی برکتوں سے اے اللہ ہمارے مر جانے والے ساتھیوں کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو انوار سے بھر دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہم میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. اے اللہ ہم میں ایک دوسرے کا احترام اور احترام عطا فرما. اے اللہ ہم علماء کا احترام کریں، اور اے اللہ علماء کے ہم پر شفقتیں عطا فرما. اے اللہ تمام دنیا کے عام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اہل علم کا احترام اکرام کریں، اور ساری دنیا کے علماء کو اے اللہ ان عوام کے حق میں شفیق و مہربان بنا دے. اے اللہ عوام کا علماء سے رابطہ رہے، اور علماء کا عوام سے رابطہ رہے، تاکہ تیرا دین دنیا میں پھیلتا رہے. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کو کہا ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ہم کو صالح اور اچھی اولادیں عطا فرما، اور ہماری اولادوں سے ہماری آگاہ زندہ فرما. اے اللہ جہاں جہاں بھی پریشانیاں اور فتنے کھڑے ہو گئے ہیں اور جھگڑے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے نقصانات ہو رہے ہیں، اے اللہ وہاں مسلمانوں کی جان کی، مال کی، رتابو کی حفاظت فرما، وہ کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں جو بہت سارے فتنے اور سرور و فتن پیدا ہو گئے ہیں، اے اللہ وہاں بھی ہم کو امن و سلامتی کی زندگی، عزت و عظمت کی زندگی عطا فرما. وہاں ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، مدارس و مساجد کی حفاظت فرما، کفر سے، کفریات سے ہماری حفاظت فرما، شرک و شرکیات سے بچا. اے اللہ بدعات و خرافات سے بچا، اور تمام بے ادبیوں اور گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو ادب عطا فرما، اے اللہ ہم کو سلیقہ اور تمیز عطا فرما، اے اللہ ہم کو علم کا اے اللہ فائدہ نصیب فرما، علم کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اخلاص پر استقامت عطا فرما. اے اللہ تو نے اس جلسے کو کامیاب فرمایا، اے اللہ اس کامیابی کے جو ثمرات اور اس کے دنیاوی اخروی پھل ہیں، اے اللہ اس کے منتظمین کو اور اس کے مسائل مسلم کوشش کرنے والوں کو اے اللہ دونوں دھیان میں عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو دین کی حفاظت کے لیے اور دین کے اوپر سے دفاع کے لیے اور دین کے اقدام کے لیے توفیقات زیادہ سے زیادہ عطا فرما. اے اللہ ہم کو دنیا دے، دنیا کی نعمتیں دے، اور دنیا کی ساری خوبیاں اور بھلائیاں اور سہولتیں عطا فرما، مگر اس دنیا کو دین بنانے کے واسطے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے فکروں کو صحیح فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو درست فرما، ہمارے کانوں کو اللہ کافی سماعت عطا فرما، ہم کو حلال روزیاں دے، اس میں برکتیں اور سہولتیں عطا فرما، اور اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی ہم کو عطا فرما، جو تیرے نبی نے ہمارے واسطے مانگا ہے وہ بھی ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے نبی کریم اس نے پناہ مانگی ہے ان سب چیزوں سے ہم کو پناہ نصیب فرما. اور جب تک ہم زندہ رہے تو اللہ ہم کو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اللہ ہم کو کلمے کے ساتھ ایمان موت دی دو. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.